الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا رواه أصحاب السنة اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه وإذا افتقرت إلى الزخائر لم تجد زخرا يكون كصالح الأعمال میرے بزرگو بھائیو عزیزو نیک اعمال صلاح الاعمال مومن کی پونجی ہے مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نیکیاں جمع کرے اور اچھے اعمال کرے شریعت نے کامل و اکمل رہنمائی کی ہے شرع لکم من الدین ما وصوا بہ اللہ نے ایک باضابطہ نظام بھیجا ہے جس کی تاکید انبیاء اور مرسلین کو فرمائی ہے وہ صرف اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اسلام کے علاوہ کوئی فکر کامیاب نہیں ہے اسلام کے علاوہ کوئی نظام درست نہیں ہے کیونکہ تمام نظام انسان بناتا ہے انسان کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں وہ بادشاہت میں شاہانہ سوچتا ہے فقر میں بے نوائی سوچتا ہے وہ صفت عدل اور ظلم میں فرق کم کرتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میرے ان کرتوت سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا اور میرے اس کردار سے معاشرے کو بلندی ملے گی اس سوچ اور فکر میں انسان کا پڑھنا ہی انسانیت کے مدارک سے اونچا ہے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے حصے تقسیم کیے نا کہ بھائی وراثت میں کون کون کس طرح حصہ دار ہوں گے مثلا مثال دے رہا ہوں کہ ماں باپ کو ایک بٹچی اور ایک بٹچی ملے گا اولاد کے ہوتے ہوئے باقی سارا اولاد کا ہوگا اور وہ اس طرح کے ماں کا اولاد کے ہوتے ہوئے ایک بٹا آٹھ ہے اولاد نہ ہو تو ایک بٹا چار ہے بیوی کا خاون سے اور اگر آدمی مر گیا اور اس کا باپ ہے ماں ہے اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا تین ماں کو دے دے اور دو بٹا تین سارا باپ کو دے دے ذرا غور کرو سننا اور سمجھنا گناہ نہیں ہے یہ آپ کے باپ دادے کا مذہب اور دین ہے اسی پر لوگ رہے سہے بہت زیادہ اجنبی ہونا کوئی عقل مندی نہیں جب یہ ساری تقسیم ہو گئی تو اس میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی آباؤکم و ابناؤکم یہ جو تمہارے باپ ہیں جن کا یہ حصہ ہے اور یہ تمہارے بیٹے ہیں جن کا یہ حصہ ہے لا تدرون تم کچھ نہیں سمجھتے ایہم اقرب لکم نفع کہ کس کا فائدہ تمہیں زیادہ ملے گا یہ آپ کا میدان ہی نہیں یہ میرا کام ہے میں خدا ہوں الہ العالمین ہوں خلاق اور علیم ہوں تو اللہ نے اپنے علم اور اپنی خدائی کے شان کے ساتھ کہا آباؤکم و ابناؤکم یہ تمہارے باپ بھی ہے تمہارے بیٹے بھی ہے لیکن حصہ تم نہیں دو گے، حصہ میں دوں گا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم سمجھتے نہیں ہو کہ ان میں سے کون تمہارے لیے فائدہ بخش ہے. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے خود مقرر کی. اس سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ انسانوں کے لیے نظام بنانا اور انسانوں کو اس پر تقسیم و تقویم کے اندر رکھنا، یہ صرف شرائع کا کام ہے اور یہ انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے نظام بھیجا ہے. نظام کے ایک حصے سے ہمیں عملی تعلق ہے. بھئی نماز پڑھنی ہے، پانچ نمازیں پانچ اوقات کے فرض ہیں اور پانچوں نمازوں کے لیے وضو فرض ہے. وضو کے اندر چار فرائض ہیں، نمازوں میں چھ فرض ہیں، باقی واجبات و سنن ہیں. ایک وضو کئی نمازوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ہر ہر نماز کے لیے تازہ دم وضو کرنا نور نلا نور ہے. اوقات صلات بھی متعین فرمائیں کہ یہاں سے فجر شروع ہو رہی ہے، سورج کی چمک کے ساتھ ختم ہو جائے گا. سورج ڈھلتے ہی ظہر ہے اور جب سورج کا سایہ اپنے جیسے دگنا ہو جائے، جس کو مثلین کہتے ہیں جمہور احناف کے ہاں مفتابہی علی المتون کے مطابق، تو ظہر ہی رہے گی اور جب مثل ثانی سے بڑھ جائے گا تو اثر ہے الی غروب الشمس. سورج نکلتے ہی مغرب لازم ہے اور جب تک سرخا یا سفیدہ، جس کو شفق احمر و ابیض کہتے ہیں، تو وقت مغرب ہے، اور جب اندھیرا چھانے لگے تو عشاء داخل ہے اور عشاء الی صباح ہے. قصداً آدھی رات تک مؤخر کرنا ناموزون ہے. پہلے پار کے آخر میں جماعت کرنا سنت طریقہ ہے. بھئی فجر کی دو رکعت سنت اور دو فرض، نہ آگے نفل نہ پیچھے نفل. اب یہ شریعت خود رہنمائی کر رہی ہے اور پورا نظام عبادات دے رہی ہے. ظہر سے پہلے بھی چار ہیں، ظہر کے بعد بھی دو ہیں، اور فرائض قطعی یقینی ظہر کے چار ہیں. ظہر سے کے چار سے پہلے بھی چار ہیں، صوفیہ پڑھتے ہیں، اس کو تحیت الزوال کہتے ہیں. ترمذی شریف اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے کہا یہ وقت ہے جو آسمانوں کے دروازے کھلتے، یعنی جو مکروہ وقت ہے اس سے پہلے تو آسمانوں کے دروازے بند ہوتے، اس وقت سجدہ کرنے کو منع فرمایا، اب دروازے کھل گئے. آسمانوں کا پورا نظام ہے خدا کا. معراج کی رات جب جبریل جاتے تھے تو دروازوں پر پہلے آسمان پر دستک دیتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی من انت ومن معک، کون اور کون ساتھ ہے؟ کان جبریل ومعی محمد. اس کے بعد دروازہ کھلتا تھا، آپ اندر جاتے. ڈسپلن دیکھے ذرا، نظام کی پختگی دیکھ لے. اب جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں تو اس میں عبادت جانا چاہیے. تو عبادات میں پھر سب سے ستری، صاف و حسین، جمیل، خدا کو پسندیدہ عبادت وہ نماز ہے جو ایمان کے فوراً بعد، اور صرف مومن پر فرض ہے. کافر کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ ہذا اوان تفتح ابواب السماء، یہ وہ گھڑی ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں کہ پہلی چیز جو آسمان میں داخل ہو جائے میری نماز. میں خود کبھی کبھی اس حدیث پر سوچتا ہوں کہ اگر سارے جہان کے اوقلاء اکٹھے ہو جاتے اور سارے جہان کے حکما صوفیاء و بزرگان دین وہ طے نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت کیا پسندیدہ عمل ہے. یہ تو آپ کی شان ہے, آپ اللہ کی مرضیات کو جانتے ہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی کو خوب جانتے ہیں, اور آپ نے امت کو بھی تعلیم دے دی کہ آپ اللہ کو عبادات سے راضی کریں. صحاح میں کہ ایک شخص نے آپ سے کہا مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی, تو آپ نے کہا آپ نماز سے پہلے نہیں آئے, انہوں نے کہا حضرت آپ کے پیچھے اثر پڑی ہے. آپ نے کہا بس وہ چھوٹے موٹے گناہ, خطیات, تقصیرات, کوئی خاص گناہ تھا ہی نہیں, وہ پریشان تھا, آپ نے تسلی دے دی اور اس پر اللہ نے تائید نازل کی, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی سے جب غلطی ہو جائے اور احساس ہو جائے فوراً نماز پڑھ لے. علماء نے لکھا ہے صلاۃ توبہ پڑھے, صلاۃ مراجعہ پڑھے, صلاۃ الفلاح الدارین پڑھے. نوافل جن اوقات میں پڑھے جاتے ہیں ان میں آپ 200 رکعت پڑھ سکتے ہیں. حضرت اقدس امام الائمہ قاضی القضات زمانہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قضا سمیت 200 رکعت پڑھا کرتے تھے یومیہ. 200 رکعت کیا ہمت ہے. آپ ذرا کسی دن پوری نماز پڑھ لے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جسم سے کیسے درد نکلتا ہے. اب فقہا نے لکھا ہے نا کہ رات کے شروع میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور اخیر میں 12 رکعت تہجد ہے, تو فقہا و محدثین نے یہ بھی کہا کہ احد الامرین بھی جائز ہے. کسی نے عشاء کے شروع میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد 8 رکعت قیام اللیل پڑھی اور اسی کے ساتھ وتر پڑھ لیے, بس ہو گیا, مزید تہجد کی ضرورت اب نہیں ہے, وتر آخری نماز ہے. اللہ نے ہمت دی 8 رکعت پڑھے, وتر نہ پڑھے, وتر اخیر میں جا کے پڑھے. تو اس پر محقق علی الاطلاق نے لکھا ہے شرح ہدایہ میں کہ اصل میں تمام اعضاء جسم, اعضاء بدن, وہ ساری عبادات کا تحمل نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ عبادت صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں, یہ جو جمعہ کا وقت داخل ہو گیا اور آپ نے اس سے پہلے تیاری کی اور آپ نے نہایا, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, مسواک کیا, انتظار میں رہے کہ وقت ہوتے ہی رواں, یہ ساری کی ساری عبادت, ساری عبادت, سب ثواب ملے گا. اللہ عصر کی نماز سے پہلے تو نفل ہے 2 یا 4, عصر کی نماز کے بعد الی المغرب 4 فرضوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. سجدے, تلاوت, یہ وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت پڑھا گیا ہو, پہلے کا پڑھا ہوا سجدہ ان اوقات میں نہ پڑھے. علماء کہتے ہیں اس وقت تلاوت ہو رہی تھی اور سجدہ آ گیا, بے شک آپ کر لیں, کیونکہ اس پر اجماع امت ہے کہ کوئی معنی نہ ہو تو سجدہ تلاوت عند التلاوت افضل ہے. جیسے آپ نے نماز میں سورت پڑھ لی, بس سجدہ چلے, وہ کرو, کر لے, نہیں کر سکے تو رکوع میں ہو, خود بخود ہو گیا, سجدے میں ہو ہی گیا, بعد میں نہیں کرنا. تین اوقات ایسے ہیں جن میں بزرگان دین تلاوت نہیں کرتے تھے, سورج نکلتے وقت, درمیان اس آسمان میں آتے وقت, اور سورج غروب ہوتے وقت. ہندی میں لکھا ہوا ہے کانت سلف یسکرون اللہ ویسبحون ویحللون ویدعون ولا یقرؤون القرآن. ان اوقات میں قرآن شریف نہیں پڑھا, شاید اس احتیاط سے کہیں سجدہ نہ آئے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا اہتمام اور اذکار سے بہت زیادہ ہے. قرآن شریف جیسے ذکر نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین محدثین و متکلمین متفق ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جس قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے, اسلام سے خارج. اصول البزدوی صفحہ 4. دیگر معتبرات, کیونکہ وہ کلام اللہ ہے, صفتہ من صفاتہ جل وعلا ہے, وکلام اللہ قدیم لیس بحادث. یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے, خواص کا ہے, لیکن عوام ایمان تو لائیں گے اس پر کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اور یہ مخلوقات میں سے نہیں ہے. مخلوق تو متغیر ہو جائے گی, مخلوق تو ختم ہو جائے گی, لیکن صفات من صفاتی ہی رہے گی, اور کلام من کلام اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں, حالت حیض میں قرآن شریف نہیں پڑھا جائے گا, باقی سارا ذکر ہوگا, اللہ اللہ ہوگا, لا الہ الا اللہ ہوگا, لیکن قرآن لا یمسہ الا المطہرون. کیونکہ جنابت اور حیض کا اثر مومن مسلم کے منہ پر بھی ہوتا ہے, اور تمام احوال میں خدائی ذکر ثابت اور جائز ہے, لیکن قرآن شریف کا مقام مرتبہ کچھ اور ہی ہے. کلام اللہ بدنیا صد ہزار است, ولی ایجا عجب رنگ آشکار است. قرآن شریف کی شان ہی کچھ اور. اکثر مجھے یہ بڑی حیرت بھی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ جیسے نبی کی عمر پوری کر دی گئی اور حضرت سے کہا کہ بس انک میتم و انہم میتون, مرنا آپ نے بھی ہے اور انہوں نے بھی ہے, چلے آپ. آپ کی سنت باقی ہے, آپ کی لائی ہوئی شریعت باقی ہے. مجھے اکثر یہ خوف ہوتا, خدا تیرا شکر ہے کہ قرآن شریف نہیں اٹھایا آپ نے, اور وہ اس کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں, اس کو بچانے والے بھی ہم ہیں. دیکھو وہ مخلوق نہ ہونے کی بقا قائم کر دی, یہ باقی رہے گا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو سورتیں یاد کرتے ہیں, آیتیں یاد کرتے ہیں, اور کیا ہمارے سروں کے تاج ہے وہ حفاظ, جن کا سینہ لوح محفوظ ہے. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ. خدا کا کرم احسان شکر, اس مسئلے کی برکت سے 45 سال میں قرآن شریف یاد ہو گئے. میں نے اپنے آپ کو اس میں کسا تھا کہ تجھے اللہ نے امام قوم کا بنایا, آپ کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں آدمی نماز پڑھتے, آپ کو قرآن شریف یاد ہونا چاہیے. تو میرے یاد تو وہ نہیں ہے جو ہمارے قاری محی الدین کا ہے, وہ تو حفاظ کے استاد ہے, یا عزیزم محمد انور شاہ کو ہے, وہ تو سربلند طریقہ ہے. ہمارا وہ مولویوں والا تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہر صورت پڑھنے پر قادر ہے, الحمدللہ. کسی درجے میں اللہ ہمیں بھی اجر و مقام دے گا, اور بہت کچھ دے چکا ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے مولانا زرگل اسیر مالٹا, جو حضرت اقدس شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے خاص الخاص سپاہی اور شاگرد تھے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں 62 سال احادیث تفسیر فقہ علوم پڑھا چکے, ہندوستان کی سرزمین پر ان سے بڑا استاد نہیں ہوا. مولانا انور شاہ, مولانا اشرف علی, مولانا حسین احمد صاحب اور مفتی کفایت اللہ, یہ سارے ان کے شاگرد. شیخ الہند بنیاد ہے, اساس ہے مسند الزمان ہے وہ. ہندوستان کے لیے لوگ فکر مند تھے بہت زیادہ. دو فکریں تھیں, ایک فکر یہ تھی کہ سلطنت مغلیہ خالص اسلامی حکومت تھی اور اس کے ختم ہونے کے بعد خالص کافرانہ حکومتیں آتی رہی. سب سے ظالم حکومت اور ناکار حکومت کائنات میں انگریز کی ہوتی ہے, وہ بدترین درندہ اور وحشی ہے, اس کے ہاں انسانیت نہیں ہے. اور یہ نظام جو اسلام کا ہے اس کو علماء نے علم کے ساتھ, جیسے شاہ ولی اللہ, شاہ عبدالعزیز, ان کے پورے خاندان نے, اور مجدد شیخ احمد سرہندی نے ولایت سے, معرفت سے, صفائے اعمال سے آگے بڑھایا تھا. اور وہ گدلہ ہو رہا تھا, اس پہ مٹی آ رہی تھی. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیش بہا موتی اور یاقوت پر مٹی گر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں اس کی قیمت, کہ کیا چیز ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ محسوس کیا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. دیوبند ایسا دیوبند نہیں ہے, دیوبند دونوں جہانوں میں سر بلند ہے. دیوبند نے پیغمبرانہ تعلیمات, صحابہ کی تلقین اور مجتہدین فقہاء محدثین کا طریقہ تعلیم, اس کو احیاء بخشا ہے, بقا و نشاط بخشی ہے. دیوبند نے درس بھی حدیث کے وہ دیے کہ سمرقند, ترمذ, بخارا کی یاد تازی ہو گئی. دیوبند نے اولیاء و صوفیاء بھی ایسے کڑے کیے کہ محی الدین ابن العربی, معین الدین چشتی اور فرید گن شکر رحمہم اللہ کے امثال دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیے. دیوبند نے مناظر, مباحل, مجاہد اور بڑے خاص طریقے سے خاموش سمندر کی طرح ہم موتیاں تیار کرتا رہا اور پوری دنیا میں بیچتا رہا. جن لوگوں نے دیوبند قائم کیا تھا انہی کے خاص شاگرد تھے شیخ الہند محمود الحسن. انہیں احساس تھا اس بات کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگریز سے ہندوستان کو چھڑانا ہے. ایک فقیر آدمی جو چٹائی پر بیٹھ کر طالب علموں کو سبق پڑھاتا ہے, اور ایک عاجز اور مسکین جو قوم کے تعاون سے دین آگے بڑھاتا ہو لیکن عزم اتنا بلند ہے کہ پٹیل اور موتی لال اور جواہر لال اور گاندھی جی اور ابوالکلام اور یہ سارے آپ کے سامنے چپ بیٹھے رہتے, جب آپ ارشاد فرماتے تو سب تیار ہو. صرف دو مثالیں دیتا ہوں, آپ کو تعجب ہوگا. خان عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زمان جوان میں لکھا ہے کہ مجھے شیخ الہند کا حکم ملا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اور پہاڑی لوگوں کو ہماری تحریک سے آگاہ کرے کہ وہ ہماری مدد کرے. ہمارے ساتھ انگریز کو ہندوستان سے نکالے. خان صاحب لکھتے ہیں, میں ہموار زمین کا آدمی, پہاڑوں پہ میرے لیے چلنا دشوار تھا. پھر لکھتے ہیں, لیکن شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں تھا, مجھے پہاڑوں پر جانا ہوا اور وہاں جو ہماری تحریک کو پذیرائی ملی یہ حضرت شیخ الہند کے اخلاص اور کامل فراست کی برکت تھی. دیکھیے زمان جون میں صاف صاف پشتوں میں لگا ہے, حالانکہ وہ تو دینی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا, ایک سیاسی شخص تھا, قوم پرست تھا, خدائی خدمتگار تھا, لیکن اعلی صلاحیتوں کا مالک تھا. آپ نیشنل کو دیکھ کر ان سے خفا نہ ہو, نیشنل والے ان کو نہیں جانتے, ان کو کیا پتا ہے. یہ جانتے تو ان میں کوئی بغیر نماز کے اور داڑھی کے نہ ہوتا. خان عبد الغفار خان کی کتاب علماء کے پڑھنے کی ہے, وہ علم سے لبریز ہے. دوسری مثال دیکھو, مولانا عبید اللہ سندھی تحریک ریشمی رومال کے چاند ستارے آفتاب و مہتاب. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر انصاری کے گھر پر افغانستان کا تذکرہ ہوا, شیخ الہند نے میری طرف ایسا دیکھا اور مجھے کہا عبید اللہ تم افغانستان جاؤ, وہاں کے لوگوں کو کہو کہ ہماری مدد کرے, انگریز کو نکالنا ہے. مولانا عبید اللہ لکھتے ہیں میرے جسم سے پسینے نکل گئے, مجھے نہ پشتو آتی تھی اور نہ فارسی روان دواں آتی تھی, میرے لیے افغانستان جانا ایک قیامت کا مرحلہ تھا. لیکن آگے لکھتے کیا کہ حضرت الاستاذ شیخ الہند کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں تھا, میں چلا گیا. اور فرمایا جب میں وہاں پہنچ گیا تو میں حیران رہ گیا کہ کام سارا ہو چکا ہے, ہر جگہ ہماری تحریک کے لوگ موجود ہیں, شیخ الہند کا ایک معتمد چاہیے جو اس بکھرے ہوئے کام کو یکجا کر لے. تو میں نے وہی سے اپنے استاذ کو سلام بھیجا کہ آپ کے استاذی اور آپ کے قد کاٹ علم کو آفرین ہے. اور فرمایا وہ کام جس طرح کہا گیا اسی طرح اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا. جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی اور ان کے رفقاء مخلصین کی کاوشیں آگے بڑھ گئی تو انگریز عیار و مکار, تمام سکیم تو اس کے خلاف تھی, اصلاً تو اس نے ہندوستان سے جانا تھا غاصب ڈاکو, انسانیت کا بدترین بھیڑیا اس وقت بھی اور آج بھی اور ہر جگہ. اس نے ہیلے حوالوں سے مختلف مجاہدین جو اس وقت کے تھے آزادی ہند کے اور شیخ الہند کو پکڑنا چاہا. آپ نے مکہ مکرمہ حرمین جانا اختیار کیا اور منصوبہ یہی تھا کہ وہیں سے تحریک کو گرمائے رکھوں گا. وہاں شریف مکہ جو اس وقت بلاد عرب کا بادشاہ تھا وہ انگریزوں کے دباؤ میں آیا اور اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا اور انگریزوں کے حوالے کیا. مجھے کس طرح سنا تھا, مجھے آگے اب جو بات شروع ہو رہی وہ سنا رہا. ان کو جب گرفتار کیا تو مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے مولانا زرگل کو کہا کہ میاں صاحب ہمارے بوڑھے بزرگ 87 سال کے استاد انگریز کہاں لے جا رہا. انہوں نے کہا کیا کریں, کہا اپنے آپ کو بھی گرفتار کروا دیں. اور مولانا حسین احمد صاحب نے ایک ہیلہ کیا اور گرفتار کرنے والے کو کہا آپ کو آرڈر تو ملا تھا 3 آدمیوں کا, اصل جو ہندوستان میں کام کر رہے وہ تو 2 جوان ہیں حسین احمد اور زرگل. انہوں نے فوراً نام لکھا اور وارنٹ والوں کو کہا جاؤ پکڑو. اور پھر بڑے کے پاس گئے, انہوں نے کہا آپ کو بادشاہوں کی طرف سے برطانیہ کی طرف سے مولانا محمود الحسن کے ساتھ 2 آدمی اور بتائے گئے, انہوں نے نام فرضی نام لکھوائے اور اپنے آپ کو مولانا زرگل کو گرفتار کرایا. ہائے ہائے, دنیا نے یہ نقشہ تو دیکھا کہ جان چھوڑا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ استاذ کے لیے اپنے آپ کو گرفتار کروائے. اور پورے استاذ کی خدمت میں اول سے اخیر تک رہے. تو وہ اور بزرگ تو پہلے گزرے, ہم نے استاذوں سے وہ کتابوں میں ان کے تذکرے سنے, لیکن مولانا زرگل صاحب چونکہ میاں صاحب کا خیل تھے, بڑا اونچا آستانہ و عظیم انسان, کائنات کا ایک بے مثال شخصیت, ان کا دور میں نے دیکھا اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے لائق فائق داماد اور بھتیجا عرب و عجم کے استاذ عربی, تمام علوم و فنون کے ماہر شیخ مولانا عبداللہ کا خیل میرے متنبی وغیرہ میں براہ راست استاذ رہے. اور مولانا کی وجہ سے ہم ان کی خدمت میں جاتے تھے سخا کوٹ. وہ ایسے عجیب انسان تھے کہ انہوں نے اپنا شہر اور شہرت کی جگہ چھوڑ کر جنگل میں اپنے نام نہاد زمین پر رہنا شروع کیا تاکہ لوگ مجھ سے ملنے نہ آئے. کوئی ملنے جاتا تو پہلے پوچھتا, اور کوئی کام کرنے کا نہیں تھا, میرے پیچھے پڑ گئے. ہم جب گئے شروع شروع میں تو خوب ڈانٹا, یہ اس لیے تھا کہ آئندہ نہ آئے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے, سادگی اور تواضع کی چادر اوڑے ہوئے تھے. مجھ سے کہا کہ کھانا کھا کے جاؤ گے، 9-10 بجے کے قریب پہنچا تھا. اگر میں کہتا کہ نہیں تو وہ کہتا ہاتھ ملاؤ جاؤ جا روان شاہ. میں نے کہا جی کھانا کھاؤں گا. اللہ نے عقل دی، اللہ پاک کا احسان. وہ فوراً گھر گئے، میں نے دیکھا تندور کے دھوئیں آ رہے تھے. گھروڑے سے کہا روڑی پکے کہ شاہ بھائی مل مرا گئے، اور آدھے گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد 8-10 روٹیاں اور اس کے اوپر ایک بڑا برتن اور اس میں بہترین تڑکے والی دال اور اصل گائے کا گھی ڈلا ہوا. میں ان کو دیکھ کے دوڑا ان لینے کا، کہاں دوڑنے آئے ہو، واپس جاؤ ادھر پلنگ پہ بیٹھو. میں نے کہا جی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. کہا تکلیف دینے تو آئے، اور یہ آنے میں کیا کمال تھا. اب جب کھانا شروع ہوا تو پھر طبیعت مبارک نرم ہوئی. طریقہ ہے نا کہ مہمان کو بے تکلف کرنا چاہیے. پھر خیر خیریت دریافت کی. اور اب میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے باتیں کرتا تھا، یہ ایک موقع گزر گیا بخیریت. دوبارہ جب گیا تو حضرت نابینا ہو گئے تھے. کوئی کہتا کہ آپ کا علاج ہو جائے گا، کہ دیکھنا کس کو ہے، خیر تو ہے، وہ جو دیکھنے والے تھے وہ گزر گئے، آپ لوگوں کو نہ دیکھنا ہی بہتر ہے. لیکن اللہ کے بعض بندے بڑے لاڈلے ہوتے. ہندوستان سے مولانا اسد مدنی آئے، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم کا بیٹا، اور انہوں نے آپ کو چیک کروایا، اور چیک کروانے کے بعد کہا کہ آپریشن ہوگا. مولانا کا جاؤ اپنے ہندوستان دیوبند کا خیال رکھو. مولانا کا جانا نہیں ہے، ان کو گھر سے نکالا. وہ سامنے جہاں جانوروں کا بوسہ تیار ہوتا تھا وہاں پر بستر ڈالا. کہا آپریشن کرا کے جاؤں گا. چنانچہ 2-3 مہینے بعد مولانا نے کہا کہ چلو لیڈنگ لے گئے، آپریشن ہوا، اب بینائی بحال ہو گئی، بالکل بحال. اب بحال کیسے ہوئی؟ اب میں گیا ہوں تیسری مرتبہ. اب جب میں ملنے گیا تو وہ ان کی زمینوں میں جو شیڈ جیسا کچی سی مسجد تھی، اس میں ایک خوبصورت گورا چھٹا شخصیت تشریف فرمائے اور قرآن شریف ہاتھ میں ہے. اب قرآن شریف آدمی پڑھے تو ان سے بات کرنے بھی جائز نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ اتنے حسین جمیل اور جوان ہوئے کہ مجھے وہ پہلی اور دوسری مرتبہ دیکھے ہوئے شکل ہی بھول گیا. مجھے دیکھ کے آیت اپنی جگہ پہنچا دی، اور پھر قرآن شریف بند کر کے مجھے خوب یاد ہے حضرت نے چوما ایسا اور پھر رکھا. ہاں مجھ سے میں سلام کیا تو کہا چلو گھر کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے خیریت دریافت کی، کہا وہ آساد آیا ہوا تھا، جا نہیں رہا تھا، تب گیا کہ میری آنکھیں بحال کرا دی. کیا کرے، شیخ الاسلام کا بیٹا ہے، لاڈلا ہے. میں جو شکر گزار ہوا مولانا اسد کا. تو میں نے کہا حضرت آپ کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ مسئلہ یہ تھا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. تو حضرت نے فرمایا سب سے بہترین عمل دنیا کے اندر قرآن شریف پڑھنا ہے. اوہو، قافلہ حق کے آخری سے بسالار. علماء دیوبند کے اولیاء اور علماء اور اولیاء کا مجمع البحرین، تمام عزت و ناموس علم و عمل کے حامل، اور اپنے وقت کے لاسانی عالم. فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اسلام میں ایمان کے بعد وہ قرآن مجید پڑھنا ہے. اور میں ایسے ہی بے روزگار بیکار بیٹھا ہوا بوڑھا، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، تو آنکھوں کے نعمت کا شکر بھی ادا ہوتا ہے، اور میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا کتنا یاد ہوا؟ کہا 8واں پارہ یاد ہو رہا. اللہ تعالی پورے عالم میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن یاد کرنے والے، یاد کرانے والے، قرآن کے علوم معارف سمجھنے والے اور آگے بڑھانے والے سر بلند فرمائے. آہا، تو اس قسم کی چیزیں جب ہم نے دیکھی، اور ہمارا تو کام ہی سارا یہی ہے، احادیث میں قرآن اصل ہے، حدیث تو قرآن کی شرح ہے، فقہ میں قرآن اصل ہے، وہی روح ہے، اسی سے احکام نکلے، امامت خطابت درس واز نصیحت انسانیت کے لیے قرآن آیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے قرآن آیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم احسان. چند دن پہلے ہمارے بزرگ جو صفحے اول کے نمازی بزرگ ہستی، حاجی صاحب تشریف لے گئے اچانک، ان کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب میں میں نے آج یہ گفتگو کی، اور مجھے کلام کرنا تھا حسن عمل پر. تو حسن عمل کا ایمان کے بعد جو سب سے تاج الاعمال ہے اور احسن الاعمال ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کا نظام، قرآن کی زندگی، قرآن کریم کی تعلیمات امت مسلمہ میں عام فرمائے، اور یہ واعظ نصیحت اور اس کا ثواب ہمارے حاجی صاحب جنہوں نے بڑا بہترین وقت ہمارے ساتھ گزارا. آپ دیکھتے تھے یا آ چکے ہوتے یا آنے والے ہوتے. ایک دو دفعہ میں نے شکایت کی، میں نے کہا آپ اتنے بڑے پیری طریقت ہے اور دیر سے آتے، تو فرمایا بس اب میں سویرے آؤں گا. اس کے بعد ہمیشہ میں نے دیکھا کہ سویرے آئے. پورا سال ہمارے ساتھ بخاری شریف پڑھی، مولانا روم کی مثنوی پڑھی، طلبہ میں بیٹھ کر سلسلے رشدان اور فیضان کے سپہ سالار ہو کر، صاحب نسبت بزرگ اور ولی ہو کر، اور اخیر میں سبق بخاری کے پورے ہوئے، دستاربندی میں شریک، دعاؤں میں شریک، اگلے دن بیمار اور دو دن کے بعد انتقال. اللہ جنت نصیب فرمائے ان کے بیٹے اور اہل خانہ اور ان کے نسبت برداروں کو، ان کے صراط مستقیم اپنانے کی ہمت مردانہ نصیب فرمائے، ہمارے ادارے کو، دوستوں کو، اساتذہ کو، طلباء کو، ان کے قدر شناسوں کو، ان کی جدائی کا جو صدمہ ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ سب کو صبر و اجر و مقامات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.